السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو دن پہلے ہی میں جرمنی کے سفر سے واپس پہنچا ہوں. اس سال رمضان کی جلد آمد کی وجہ سے جرمنی کا جلسہ پہلے منعقد کرنا پڑا. یو کے جلسے کی مصروفیات کے ساتھ ہی جرمنی کی مصروفیات بھی شروع ہو گئیں. یو کے جلسے سے پر باہر سے آئے ہوئے وفود جن کی اکثریت افریقن ممالک کے وفود پر مشتمل ہوتی ہے اور جن میں غیر از جماعت اور مختلف حکومتوں کے عہدیدار ہوتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، ان وفود سے جلسے کے بعد ملاقات اور میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر باہر سے آئے ہوئے مبلغین اور نمائندوں سے بھی میٹنگ، اور پھر احمدی احباب جو پاکستان، ہندوستان یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع جاری رہتا ہے. اور اس طرح میرا جلسہ تو اس حوالے سے کئی دن چلتا رہتا ہے. اور اس سال جیسا کہ میں نے کہا، کیونکہ جرمنی کا جلسہ جلد منعقد کرنا تھا، کرنا پڑا، اس لیے سفر کے دن تک ہی مصروفیت رہی. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ جلسہ اور اس کے بعد کی مصروفیات اور پھر جرمنی کا جلسہ اور وہاں کی مصروفیات آرام سے اللہ تعالیٰ نے خیریت سے سارا وقت گزارا اور کسی بھی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوا کہ یہ کوئی بوجھ ہے. اس پر میں خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. بہرحال یہ تو میں نے اپنا مختصر حال بتایا. دوسرے جو ہیں احمدی، ان کو بھی اس سال جلسہ کا جو تسلسل ہے وہ نظر آیا. انہیں بھی یہ لگا کہ جلسہ سلانہ یو کے کا اثر جو ہے وہ لمبا چلتا چلا جا رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جرمنی کا جلسہ سالانہ مل گیا. ایک لکھنے والے نے, ایک دوست نے مجھے لکھا کہ جرمنی کے جلسے کو دیکھنے اور سننے کا بڑا مزہ آ رہا ہے. اور اس طرح گھر میں ہم سب لوگ وہی جو لنگر کے کھانے ہوتے ہیں وہ پکا کر اور جلسے کا سماں پیدا کر کے بیٹھے جلسے سن رہے ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ یو کے کا جلسہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا اور ابھی تک برطانیہ کے جلسہ سالانہ کا ہی تسلسل چل رہا ہے. اور وہی روحانی ماحول گھر میں قائم ہے ابھی تک. ہر ایک مشتاق جو ہے جلسہ دیکھنے کا, اس کا جلسے سے فائدہ اٹھانا اصل چیز ہے اور یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے. اور اگر یہ تسلسل نہیں تو پھر جلسوں کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ مومن کی زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے. عبادات اور اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسوں کے انعقاد کا بھی یہ مقصد تھا کہ ہر سال جمع ہو کر اپنی سوچوں اور خیالات کو اس نہج پر چلانے کی تربیت لیں اور سارا سال پھر اس روحانی ماحول کے فیض کی جگالی کرتے رہیں یہاں تک کہ اگلا جلسہ آ جائے اور پھر روحانیت میں ترقی کی طرف مزید قدم بڑھیں. بس یاد رکھیں کہ صرف یو کے اور جرمنی کے جلسے قریب قریب ہونے کی وجہ سے تسلسل کا مزہ نہیں لینا, بلکہ اس تسلسل کو اگلے جلسے تک قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور جب یہ حالت پیدا ہو گئی تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا. اس تسلسل کو قائم رکھنے کی طرف عبادتوں کے حوالے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں توجہ دلائی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کبائر سے بچنے کے لیے پانچ نمازیں ہیں, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ ہوتا ہے. بس نیکیوں کی طرف توجہ اور ان میں تسلسل اور ان کی آمد کا انتظار ایک مومن کو دوسرے سے ممتاز کرتا ہے, غیر مومن سے ممتاز کرتا ہے. کبائر سے یا گناہوں سے تبھی انسان بچ سکتا ہے جب نیکیوں کو قائم رکھنے کا ایک تسلسل ہو اور ایک خواہش ہو. بس نیکیوں کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے جو بھی مواقع پیدا ہوں وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں. اب انشاء اللہ تعالیٰ دو دن بعد یعنی پرسوں اتوار سے اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے رمضان بھی شروع ہونے والا ہے. جلسے کے روحانی ماحول کو تو ہم نے روحانی معاہدے کے ساتھ ساتھ مادی غذا سے بھی لطف اندوز ہوتے ہوئے گزارا. رمضان کے ان بابرکت ایام میں ہم نے جسمانی مادی غذا میں کمی کرتے ہوئے صرف روحانی ترقیات کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے اسے گزارنا ہے. ایک خاص توجہ اور کوشش اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھانے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم رمضان کا حق ادا کرنے والے بنیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسوں کا اجرا فرما کر ہمارے لیے ایک زائد ٹریننگ کیمپ مہیا فرما دیا. ایک ایسا روحانی ماحول مہیا فرما دیا جس میں ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. ایک علمی دینی اور روحانی ماحول میسر کیا جاتا ہے جس میں جہاں ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنے جائزے لیتے ہیں اور لینے چاہیے، جلسوں کے فوراً بعد ہی مخلصین کی طرف سے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جلسہ ہمارے لیے بے انتہا علمی دینی اور روحانی امور کی طرف توجہ دلانے کا باعث بنا ہے. جب احمدی اپنے جائزے لیتے ہوئے اس طرف دیکھے تو ایک حقیقی احمدی خوفزدہ ہو جاتا ہے اور پھر بڑے درد کے ساتھ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کریں یہ توجہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہو اور نیک نیتی سے ہم اس پر دوام حاصل کرنے والے ہوں. بس یہ بھی ایک خوبصورتی ہے جماعت احمدیہ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اپنی جماعت میں پیدا فرمایا ہے. آپ علیہ السلام ایک جگہ اپنی جماعت کے اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غور سے دیکھا جاوے تو جو کچھ ترقی اور تبدیلی، یعنی اخلاص اور وفا اور روحانیت میں ترقی مراد ہے، جو کچھ ترقی اور تبدیلی ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے وہ زمانے بھر میں اس وقت کسی دوسرے میں نہیں ہے. بس یہ انتہا کا حسن ظن ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کیا ہے. ایک حقیقی احمدی کو ہلا دینے والی بات ہے. ایک انتہائی خوف کی حالت پیدا کرنے والی چیز ہے اگر ہم ان فکرات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جائزے لیتے رہیں تو ایک کے بعد دوسری نیکی کی طرف توجہ پیدا ہوتی چلی جائے گی، ہم اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں گے. دوسرا فائدہ جو ان جلسوں سے ہوتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل جو خدا تعالیٰ جماعت پر فرما رہا ہے اس کو دیکھ اور سن کر پھر خدا تعالیٰ کے شکر کی طرف توجہ پھرتی ہے. ایک احمدی کا سر ان فضلوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر اپنے فضل برساتا رہے اور ہمیشہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بننے والے بندے کہلائیں. جن جلسوں میں میں شامل ہوتا ہوں ان کا ذکر بھی جلسوں کے بعد میں کیا کرتا ہوں عموماً، اور اس حوالے سے خدا تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ کارکنان اور کارکنات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کارکنان کی خواہش اور توقع بھی ہوتی ہے کہ ان کا کچھ ذکر ہو، اس لیے آج میں جرمنی کے جلسے کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کروں گا. ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ ہمارے کارکنان اس لیے اپنے ذکر کی توقع اور خواہش نہیں رکھتے کہ صرف ان کی تعریف ہو. یہ لوگ تو بے نفس ہو کر خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرنے والے ہیں, اور جس جوش اور جذبے سے کام کرتے ہیں وہ کوئی دنیاوی اظہار کے لیے, دنیاوی بدلے کے لیے نہیں کر سکتا. اس لیے اگر یہ ان کے کارکنان کے بارے میں سوچا جائے تو یہ ان پر بڑی سخت بدزنی ہوگی کہ وہ اپنی تعریف کروانے کے لیے شاید ذکر سننا چاہتے ہیں. بس یہ خیال بالکل غلط ہے کہ کارکنان صرف اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں, ان کو ان کے نقائص اور کمزوریوں کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ اصلاح ہو. بلکہ ہمارے کارکنان تو خود اپنی کمزوریوں کو ایک لال کتاب میں لکھتے ہیں جو جلسے کے لیے رکھی گئی ہے, تاکہ آئندہ کے لیے یہ غلطی دہرائی نہ جائے. اور یہی مومن کا ترہ امتیاز ہے, ایک خاص شان ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے. جماعت کے افراد کا اور خلافت کا جو تعلق ہے, اس تعلق کی وجہ سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ خلیفہ وقت کے خیالات ان تک پہنچیں. اگر خوشنودی کے الفاظ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں, اور اگر کسی قسم کی کمزوریوں کی طرف کی نشاندہی کی گئی ہے, توجہ دلائی گئی ہے, تو تب بھی اس بات پر خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں خلافت جیسی نعمت عطا فرمائی. جو خالصتاً ہمدردی کے جذبے کے تحت اور جماعت افراد جماعت کے مومن ہونے کے ناطے افراد جماعت کے نیکی کی خاطر اٹھنے والے قدموں کی صحیح سمت کی طرف رہنمائی کرتی ہے, اور معیاروں کو اونچے سے اونچا تر کرنے کے لیے جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ خلافت اور جماعت کے تعلق اور رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے. جرمنی جماعت کے کارکنان اور کارکنات جلسہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ جو ڈیوٹی دینے والے ہیں اتنے میچور اور بالغ ہو چکے ہیں, ان ڈیوٹیوں کے اکثر میدانوں میں کوشش کر کے کوئی معمولی نقص نکالے تو نکالے, ورنہ عموماً بہت اچھا کام ہوتا ہے. اور اس میں بھی نقص نکالنے والے کی نیک نیتی اور اصلاح کم ہوگی اور اعتراض زیادہ ہوگا. 100% تو کہیں بھی پرفیکشن نہیں ہو سکتی, لیکن انسانی طاقت کے اندر جو بہترین کام ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ اس کام کے کرنے کی کوئی باقاعدہ ٹریننگ نہیں لی ہوتی. جیسا کہ میں نے یو کے کارکنان کے بارے میں بھی کہا تھا, پھر بھی کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف پیشوں کے لوگ ہوتے ہیں, اور مختلف کام کے سپرد کیے جاتے ہیں جو بڑے آسان طریق پر سر انجام دیتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنی تمام تر, جیسا کہ میں نے کہا آسان طریق پر سر انجام دیتے ہیں, اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس کام کے سر انجام دینے کے لیے صرف کر دیتے ہیں. کارکنان کے کام کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سے بھر جاتا ہے, اور جلسے میں شامل ہونے والے اور دیکھنے والوں کو بھی ان کارکنان کا شکر گزار ہونا چاہیے. کہ بے نفس ہو کر کام کرتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی مہارت حاصل نہیں کی ہوتی، لیکن اس کے باوجود بڑی بڑی غلطیاں نہیں ہوتی بلکہ معمولی کمیاں رہتی ہیں ان کے کاموں میں. اور اس سال تو خاص طور پر بہت محنت کی ہے جرمنی والوں نے، کارکنان نے، کہ بہت تھوڑے وقت میں جلسے کے تمام جملہ انتظامات کو مکمل کیا ہے. افسر صاحب جوسف سلانہ بتا رہے تھے جرمنی کے کہ جلسے کے پہلے جو وقار عمل ہوتے ہیں وہ مارکیاں وغیرہ بھی وہ خود کھڑی کرتے ہیں اور دوسرے کاموں کے لیے. اس میں اگر وہ جماعت کو کہتے تھے کہ 250 یا 300 افراد کی ضرورت ہے تو ہمیشہ روزانہ کی جو وقار عمل کرنے والے آتے تھے وہ 40-50 زائد آ رہے ہوتے تھے. اور یہ خوبصورتی ہے خدمت کا جذبہ لیے ہوئے دنیا میں ہر جگہ احمدیوں کی، کہ جب بھی بلاؤ کسی کام کے لیے، جماعتی کام کے لیے، تو دوڑے چلے آتے ہیں. بس اس جذبے کو قائم رکھنا ہر احمدی کا فرض ہے. اس سال جلسہ سالانہ جرمنی سے چند دن پہلے بعض وجوہات کی وجہ سے اوپر کی انتظامیہ میں نے تبدیلی کی تھی، لیکن انتظامات کو دیکھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا تھا کہ افسر جلسہ سالانہ بدلا گیا ہے، تو اس وجہ سے کہیں بھی کام کے دھارے میں کوئی روک پیدا ہوئی ہے یا کہیں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے. گزشتہ جلسہ سالانہ میں یا اس سے پہلے سالوں میں جو بھی اور جن بھی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی یا کارکنان نے خود کمیاں محسوس کی، انہیں بڑی خوبصورتی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی. یا یوکے کے جلسے سلانے کی جلسے سلانے میں جو اچھائیاں انہیں نظر آئیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا. ایک مومن کا فرض ہے کہ اگر کہیں اچھائی دیکھے تو اسے اختیار کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ حسد کے جذبے سے اس میں کیڑے نکالے اور صرف اپنے کام کو ہی دنیا داروں کی طرح سراہتا رہے اور اچھا سمجھتا رہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ چاہے انفرادی طور پر ہو یا جماعتی طور پر ہو، جب بھی رشک اور سبق سیکھنے کے بجائے حسد کا جذبہ ہوگا وہ بے برکت ہوگا. مومن ہمیشہ ایک دوسرے کا مددگار ہوتا ہے اور اسے سبق لیتا ہے، ان کے کاموں سے سبق لیتا ہے، اچھائی دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے. اگر کوئی کمی دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح یوکے کے جلسے کے بعد جو میں نے بعض ہدایات دی تھیں انتظامات میں مزید بہتری کے لیے، خاص طور پر رہائشی خیموں کی حفاظت کے تعلق میں، ان پر بھی انہوں نے پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کی. ان کو میں نے کہا تھا جرمنی والے اس کو طرف توجہ دیں. بہرحال ہر شعبے میں کارکنان اور کارکنات نے، جن میں ایک تعداد بالکل نو عمر نوجوانوں کی اور بچوں اور بچیوں کی ہوتی ہے، یہاں بھی وہاں بھی اور دنیا میں ہر جگہ، ان سب نے بھرپور طور پر اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور تمام کارکنان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی افسر خلیفہ وقت کی طرف سے مقرر ہوگا ہم نے اس کی ہر طرح اطاعت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اسے مکمل تعاون دینا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اپنے تمام کام خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنے ہیں. اور یہ ثابت کرتی ہیں یہ باتیں کہ ہم نے اپنے کام دنیا داروں کی طرح کسی خاص شخصیت کے کہنے یا اس کے تعلق کی وجہ سے نہیں کرنے، بلکہ خلیفہ وقت کے اشارے پر چلتے ہوئے اپنے تمام تر فرائض سر انجام دینے ہیں. بس میں ایک بار پھر جلسہ سالانہ جرمنی میں کام کرنے والے تمام کارکنان مرد و عورت کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بچیوں کا بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی. اسی طرح ایم ٹی اے جرمنی کے کارکنان نے جلسے کی کوریج اور متفرق پروگرام دکھانے اور بنانے کے لیے بھی بڑی محنت سے کام کیا ہے. اور لندن سے جو ہمارے ایم ٹی اے مرکزیہ کے کارکنان کی ٹیم گئی ہوئی تھی ان سے بھی پورا تعاون کیا. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہترین جزا دے. ہر سال ایک ذکر کرتا ہوں میں جرمنی کے کچھ لڑکوں کے ایک کام کا جو کسی ایک علیحدہ شعبے کے تحت تو نہیں ہوتے, لنگر کے نظام کے تحت ہی وہ کام ہے, لیکن اس میں تین بھائی بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. یہ ہے دیگ دھونے کی مشین جو ان بھائیوں نے خود ایجاد کی ہے, جس کا اس سال بھی انہوں نے اس میں مزید بہتری پیدا کی, اسے امپروو کر کیا ہے اور مکمل آٹومیٹک بنا دیا. اسے سارا کمپیوٹرائز نظام ہے اس کے اندر, جو دیگ کو مشین کے اندر لے جاتا ہے, دھوتا ہے اور جب صاف ہو جائے تو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تینوں بھائیوں کو بھی جزا دے اور ان کے ذہنوں کو مزید دلا بخشے. اس دفعہ انہوں نے مقامی طور پر بھی دو انجینئر یا ٹیکنیشین مکینک اپنے ساتھ لگائے تھے, ایک شاید بوسنیا کا تھا ایک جرمنی کا. بہرحال ان سب نے بڑا اچھا کام کیا. دوسرے یہ ہے کہ میرے دورے کے بعد عموماً اب آپ جو ہیں سفر کے حالات اور جلسے کے بعض واقعات جو ایم ٹی اے پر دکھائے اور سنائے نہیں جاتے انہیں بھی سننے کی خواہش رکھتے ہیں, مجھے خطوط میں ذکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ سفر تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے, بلکہ جلسے میں شامل ہونے والے ہر شخص کا سفر ہی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا وہ برکتوں کے حصول کے لیے تین دن رات ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے سفر کرنے والوں کو بشارت بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بشارت اس کی خوشنودی اور اس کے انعامات کا ملنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ صرف منہ سے دعویٰ نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کی خاطر سفر کرنے والے ہیں, بلکہ بعض خصوصیات کا بھی اظہار ہونا چاہیے. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین. یعنی جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, خدا کی حمد کرنے والے ہیں, خدا کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں, رکوع کرنے والے ہیں, سجدہ کرنے والے ہیں, نیک باتوں کا حکم دینے والے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں, ایسے مومنوں کو تو بشارت دے. بس ان تمام باتوں کا پیدا ہونا جن کا ذکر کیا گیا ہے, عبادت کرنے والے ہوں, خدا کی حمد کرنے والے ہوں, خدا کی راہ میں سفر کرنے والے, اس کی حضور جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے رکنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بشارت سے نوازا ہے. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ سفر کے حالات لوگ سننے کے شائق ہوتے ہیں، اس کے مختصر اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے گئے سفر میں خدا تعالیٰ برکت بھی بہت ڈالتا ہے، بشرطے کہ وہ تمام لوازمات بھی پورے کیے جا رہے ہوں جو جن کا میں نے ذکر کیا اس آیت میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا میں نے بتایا آپ کو. یہاں سے روانہ ہو کر ایک رات ہم بیلجیم مشن ہاؤس میں بھی ٹھہرے تھے، وہاں گزارا. وہاں باقاعدہ مسجد تو نہیں ہے کیونکہ لوکل کونسل اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن دو چھوٹے چھوٹے ہال ہیں جو مشن ہاؤس کے ساتھ ہی، جو مردوں اور عورتوں کے لیے نمازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہمارا یہ سینٹر برس کے قریب ایک قصبے میں ہے جس کا نام دلبیک ہے. وہاں کے میئر بھی اس دفعہ وقت لے کر مجھے ملنے آئے ہوئے تھے. ان سے کافی دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو چلتی رہی. میں نے جب مسجد کا ذکر چھیڑا تو کہنے لگے میں تو ذاتی طور پر تو اجازت کے حق میں ہوں، لیکن مقامی لوگ اور کونسل کے بہت سے اراکین جو ہیں، باوجود اس کے کہ وہ جماعت کو برا نہیں سمجھتے، یہاں جماعت کے جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں ان پر بھی آتے ہیں، اور بلکہ جہاں بڑے پیمانے پر جماعتی فنکشن ہوتے ہیں اور کافی ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے، ٹریفک بھی ہوتا ہے، لوگ بھی آتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، اس پر بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن مسجد بنانے کے مخالف ہیں وہ لوگ. ان کو رام کرنے میں، ان کو منانے میں کچھ عرصہ لگے گا. بہرحال ہمارے لیے تو مزید انتظار وہاں مشکل ہے، اس لیے میں نے وہاں کی جماعت کو یہ ہدایت دی ہے کہ برسل شہر میں مسجد کے لیے جگہ تلاش کریں تاکہ جلد ہم مسجد بیلجیم میں پہلی مسجد تعمیر کر سکیں انشاءاللہ. اور امید ہے انشاءاللہ تعالی جلد وہاں مسجد کی تعمیر کی کوئی صورتحال پیدا بھی ہو جائے گی. اللہ تعالی میری اس خواہش کو بھی پورا فرمائے کہ پہلی کے جو پہلی فیز ہے اس میں ہم یورپ کے ہر شہر میں، نہ یورپ کے ہر ملک میں کم از کم ایک مسجد بنا لیں آئندہ پانچ چھ سالوں میں. پھر انشاءاللہ تعالی جب یہ کئی مسجد بن جائے گی، جہاں مسجدیں نہیں ہیں تو ان میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا. بیلجیم کی مسجد کے لیے ان ایم پی نے بھی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جن کی اب ٹرم ختم ہونے والی ہے، انہوں نے مدد کی حامی بھری ہے. جو یہاں جلسے پر بھی آئی تھیں اور اسٹیج سے انہوں نے مختصر سا اپنا پیغام بھی دیا تھا، اور جماعت سے بہت متاثر ہیں. بلکہ میرے بیلجیم پہنچنے سے پہلے مشن ہاؤس میں موجود تھیں کہ میں استقبال کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گی، اور کافی دیر تک کھڑی رہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اس لحاظ سے بھی سینہ کھولے کہ وہ احمد قبول کرنے کی طرف بھی قدم بڑھائیں. ان خاتون سے پھر ملاقات تھی ممبر پارلیمنٹ، انہوں نے وہاں آئے ہوئے مراکن جو ہیں اور الجیرین جو ہیں، ان میں تبلیغ کے لیے اور جماعت کا پیغام پہنچانے کے لیے بعض مشورے بھی دیے، اور بڑے اچھے مشورے تھے ان کے. لگتا ہے دل سے تو احمدی ہو چکی ہیں، اظہار کرتے ہوئے بھی صرف ان کو خوف ہے. بیلجیم میں ایک انڈونیشین نجات مرد اور ان کی بیلجین اہلیہ ہیں، اور اسی طرح ایک نو احمدی مراکن اور اس کی ایک کزن تھی غیر احمدی، وہ اور کچھ افریقن اور کچھ لوگ اور آئے ہوئے تھے. ان لوگوں سے بھی تربیتی اور تبلیغی موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں گی. یہ انڈونیشین دوست جن کا میں نے ذکر کیا ہے، گزشتہ کئی دہائیوں سے بیلجیم میں رہ رہے ہیں، اور وہیں کی انہوں نے شادی کی، لیکن ان کو خدا پر ایمان نہیں تھا. یہ دونوں میاں بیوی جلسہ یو کے پہ بھی تشریف لائے تھے, اور یہاں آنے سے چند دن پہلے, یو کے جلسے چند دن پہلے وہ ایم ڈی ہوئے تھے. جلسے پہ جب یہاں آئے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں تو خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا, اور یہ سمجھتا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے, لیکن جماعت کے لٹریچر پڑھ کر اور اس کے یہاں مبلغ جو ہیں ان سے باتیں کر کے میں خدا کے وجود کا قائل ہوا. اور جب میں خدا کے وجود کا قائل ہو گیا تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں احمدی بھی ہو جاتا. مراکن لڑکی جو تھی جو احمدی ہوئی ہیں, وہ انہوں نے اپنے والدین کی طرف سے مختلف اعتراضات اٹھائے ہوئے تھے, جو پرانے اعتراضات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں جماعت پر. بہرحال یہ کافی ایک گھنٹے قریب یہ مجلس چلتی رہی. وہاں سے باہر نکلا ہوں تو افریقن اور بیلجین نواندی اور وہ لوگ جو احمدی تقریب ہیں اور دوستوں میں سے ہیں وہ بھی باہر کھڑے تھے. ان سے بھی ملاقات ہوئی. ہمارے مبلغ نے ایک نوجوان جو انہوں نے اپنا تعارف کرایا, بیلجین تھے, جو ایک سال ہوا ڈاکٹر بنے ہیں, ہسپتال میں کام کر رہے ہیں, تو جب ان سے تعارف ہوا تو ہمارے مبلغ اور امیر صاحب کہنے لگے کہ یہ احمدی کے بڑے قریب ہیں لیکن ابھی بیعت نہیں کی. ابھی مربی صاحب بات کر ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے فوراً جواب دیا کہ یو کے جلسے پہ جو عالمی بیعت ہوئی اور جلسے کا جو پروگرام میں نے دیکھا ہے, میں نے تو اس وقت بھی بیعت کر لی تھی. تو مربی صاحب کو اور امیر صاحب کو نہیں پتا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے کہ خود بھیجتا ہے لوگوں کو. یہ ہے نوحی علیہ من السماء کا نظارہ. بہرحال وہاں نمازوں کے بعد پھر انہوں نے دستی بیعت بھی کی, اس کا اظہار کیا, دستی بیعت کروں گا. جرمنی کے جلسے کی کارکنوں کے حوالے سے تو میں نے باتیں کی ہیں. جرمنی کا جلسہ سب نے دیکھا ہے, ایم ٹی اے نے دنیا کو دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب جلسہ تھا, حاضری بھی 32,000 سے اوپر تھی اور گزشتہ جلسے کے برابر تھی. امیر صاحب کا بھی خیال تھا اور میرا بھی خیال تھا کہ گزشتہ سال سے شاید 6,000-7,000 حاضری کم ہو, کیونکہ گزشتہ سال جوبلی کا جلسہ تھا. لیکن جلدی جلسہ کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ اسکولوں میں چھٹیاں تھیں, اس لیے لوگ آئے. اور یہ بھی بہت اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل فرماتا ہے تو ہمارے اندازے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. جلسے سالانہ کے پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھرپور تھے. سب نے تقریریں سنی, مقررین کے خطابات سے علمی اور روحانی فائدہ اٹھایا ہوگا. اسے اب صرف حظ اٹھانے تک ہی محدود نہ کریں, بلکہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں, اپنے دلوں میں پاکیزگی پیدا کریں. بس اس جلسے کو صرف علمی اور ذوقی حض کا ذریعہ نہیں ہمیں بنانا چاہیے, اور نہ ہی وقتی روحانی فائدہ اٹھانے والے ہوں ہم, بلکہ جیسا کہ میں نے سورہ توبہ کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جلسے کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تمام خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے والے ہم ہوں جن کا اس آیت میں ذکر ہے. عبادت کرنے والے بھی ہوں, سجدہ کرنے والے بھی ہوں, رکوع کرنے والے بھی ہوں, نیکیوں کا حکم دینے والے بھی ہوں, برائیوں سے روکنے والے اور رکنے والے بھی ہوں. اور ہوں گے ہم تب اس وقت جب تک خود اپنے آپ میں یہ ساری تبدیلیاں پیدا نہیں کریں گے, تبھی ہم یہ سب کام کرنے والے ہو سکتے ہیں, برائیوں سے روکنے والے. جلسے کی خاص باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس سال 10 ممالک سے, مشرقی یورپ کے اکثریت کے ممالک میں سے جلسے جرمنی پر نمائندگی ہوئی ہے. ان میں سے بلغاریہ ہے, ہنگری ہے, رومانیہ ہے, مالٹا ہے, آئس لینڈ ہے, البانیا, بوزنیا, میسیڈونیا, کوسوو, لتھوینیا. تو ان ملکوں نے اس دفعہ وہاں حاضر ہو کر جلسے کے پروگرام سنے. اور ان میں سے کچھ تعداد تو احمدیوں کی تھی اور بہت سے غیر مسلم یا غیر احمدی مسلمان تھے. ان وفود سے ایک مشترکہ میٹنگ ہفتہ کی شام کو امیر صاحب نے رکھی ہوئی تھی, لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ فائدہ تبھی ہوگا جب علیحدہ علیحدہ, یعنی ہر گروپ سے, ہر ملک سے علیحدہ علیحدہ ملاقات ہو, وہاں کے حالات کے مطابق ان سے باتیں ہوں. چنانچہ جلسہ ختم ہونے کے اگلے روز ان وفود سے علیحدہ ملاقات ہوئی, جس میں ان کے میں نے تاثرات پوچھے. ہر ایک نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ اور کہ جلسہ کا جو انسام تھا عجیب حیرت انگیز تھا. ہر ایک نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب ہم نے جماعت کو دیکھ لیا ہے قریب سے, جلسے کو بھی دیکھ لیا ہے جو ہم بھی نہیں تھے, اب ہم اپنے رابطے جماعت سے مزید مضبوط کریں گے. اور اس بات پر بھی بلا استثناء سب کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنا آسان نہیں ہے, لیکن ابھی کیونکہ یہ دنیا دار ہیں اس لیے علم نہیں کہ مجمع کو خدا کی خاطر شامل ہونے والا خود سنبھالتا ہے. والنٹیئر کارکن تو کم کام کر رہے ہوتے ہیں, ہر شامل ہونے والا کیونکہ خدا کی رضا کے حصول کے لیے آتا ہے اس لیے وہ اپنے آپ خود سنبھال رہا ہوتا ہے, اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے کسی پولیس فورس کی یا کسی اور چیز کی. اور یہی چیز ہمیشہ ہر جلسے پر, یہاں بھی وہاں بھی دنیا میں ہر جگہ, ہر غیر جو شامل ہوتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے. امن اور پیار کا ماحول بھی عجیب تھا. ہر ایک نے یہ کہا کہ یہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. ہر ایک لگتا تھا کہ دوسرے کے جذبات کا خیال رکھ رہا ہے. پھر یہ بھی ان کے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ اتنے بڑے مجمع کو کھانا کھلانا اور بڑے آرام سے کھلانا, اور اس چور میں تو ویسے بھی ڈسپلن اتنا نہیں ہے, ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی. پھر ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ تو ان کے لیے بالکل ہی انوکھی بات تھی. بس یہ بھی ایک خاموش تبلیغ ہے جو جلسے میں شامل ہونے والا ہر شخص کرتا ہے, اس لیے ہمیشہ اس خصوصیت کو بھی قائم رکھیں اور یاد رکھیں. بعض دفعہ جہاں بڑی بڑی دلیلیں کام نہیں کرتی, عملی نمونے جو ہیں اپنا کام دکھا جاتے ہیں. بلغاریہ سے 90 افراد کا وفد, باوجود اس کے کہ وہاں جماعت کی مخالفت ہے اور سرکاری مفتی جو ہے جماعت کے بڑا سخت مخالف ہے, اور اس مفتی کی وجہ سے ہماری جماعت پر بڑی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں, اس کے باوجود اتنے لوگ شامل ہوئے. اتنی تعداد میں لوگوں کا آنا, جس میں سے نصف احمدی اور باقی غیر جماعت دوست تھے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ ان کی پابندیوں کی وجہ سے پھر حقیقت جاننا چاہتے ہیں. یہ پابندیاں بھی تبلیغ کا کام کرتی ہیں. مخالفت کی وجہ سے عیسائیوں کو بھی توجہ پیدا ہوئی ہے اور بہت سے عیسائی بھی وہاں آئے تھے. ایک باپ بیٹی آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا مجھے علیحدہ بھی ملنا. میں نے تو باپ نے پھر بتایا مجھے کہ گزشتہ سال میں بھی آیا تھا میں اور اپنے بیٹے کے ساتھ آیا تھا, اور میرا بیٹا وہاں پولیس کی سیکرٹ پولیس جو ہے اس میں ملازم تھا. جلسے پر آنے کی وجہ سے واپس جاتے ہی اس کو خلاف چارج شیٹ لگ گئی, محکمانہ کارروائی کی گئی اور اس کو پولیس سے فارغ کر دیا گیا. اور قانون تو وہاں بھی اس طرح قائم نہیں, اس لیے وہ میں نے کہا مقدمہ کر کے اپنا حق لیں, تو انہوں نے کہا وہ بھی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو صرف الزام اس پہ یہ تھا کہ جرمنی میں احمدیوں کا جلسہ ہوا وہاں کیوں گئے, ضرور تم نے کوئی نہ کچھ بغاوت کا عنصر ہے. میں نے اس شخص سے جو اس لڑکے کا باپ تھا ان سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ احتیاط کریں, ہمارے لیے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں نہ ڈالیں. اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے تو ان میں سچائی نظر آتی ہے اور یہ مظلوم بھی ہیں, اس لیے میں ہمیشہ انہیں کا ساتھ دوں گا چاہے میری نوکری جائے یا کچھ اور مجھے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں, تو مجھے اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں. تو یہ باتیں کون ان کے دلوں میں ڈالتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ کوئی نہیں کر سکتا. احمدیت کے بڑے قریب ہیں یہ لوگ, اللہ تعالیٰ جلد ان کا سینہ بھی کھولے. بیٹی بھی پڑھی پڑھی جو ان کے ساتھ آئیں تھیں اس دفعہ, ان کی پڑھی لکھی ہیں, ہمارے بعض لٹریچر اور کتب کے اقتباسات کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے. ان کا جماعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, وہاں ایک پاکستانی فیملی ہے صرف, اور اس فیملی نے اس وقت مغل لگی تو وہاں ہے نہیں, ساری جماعت کو وہاں سنبھالا ہوا ہے, کافی بڑی تعداد میں ہو گئی جماعت. اور ان کا جو عیسائی ہے خاتون جن کا میں نے ذکر کیا, ان کا بھی اٹھنا بیٹھنا ہے اس لیے وجہ سے بھی کہ جماعت کے لٹریچر کا یہ ترجمہ کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے اردو بھی سیکھ لی ہے. تو میں جب اس خاتون کے والد سے مربی صاحب کے ذریعے باتیں کر رہا تھا تو یہ لڑکی اپنا سارے لاتی جاتی تھی, مجھے خیال آیا کہ سمجھ اس کو آ رہی ہے. میں نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں نے کافی حد تک اردو سیکھ لی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی سینہ کھولے اور قبولیت کی توفیق عطا فرمائے. اس خاتون کے اردو بولنے سے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو ابھی بیعت میں شامل بھی نہیں ہوئے وہ تو قریب آنے کے لیے اردو سیکھ رہے ہیں, اور وہ جن کے ماں باپ کی یہ زبان ہے وہ اسے بھول رہے ہیں. یہ بعد میں آنے والے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹریچر آپ کی زبان میں پڑھ کر پرانوں سے کہیں آگے نہ نکل جائیں. ان وفود میں بعض اخباری نمائندے بھی تھے جنہوں نے اپنے ملکی اخباروں میں جلسے کی خبریں ماں تصویروں کے شائع کروائی ہیں, اور اس حوالے سے بھی جلسہ جو ہے وہ تبلیغ کا ذریعہ بن گیا اور جماعت کے تعارف کا ذریعہ بن گیا. ان اخباری نمائندوں کو میں نے جماعت کا تعارف اور تفصیل سے جو ہم انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا, ان کو توجہ دلائی کہ انسانی قدروں کی پہچان ہونی چاہیے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اخبارات میں کالم لکھتے رہیں گے. جلسے کے بعد جرمن احمدی عورتوں اور مردوں سے بھی علیحدہ علیحدہ گروپ کی صورت میں ملاقات ہوئی. اس جلسے میں شامل ہونے والی وہ خواتین جو قریب تھیں ان میں سے دو بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئیں, ایک ان میں سے جرمن تھیں اور ایک مصری نژاد تھیں, مصری خاتون, ان کے میاں بھی مصری تھے, وہ بڑے عرصے سے یہاں آباد ہیں, انہوں نے بیعت کی. جو جرمن خاتون جنہوں نے بیعت کی وہ تو جذبات سے اس قدر مغلوب تھیں کہ جب میں نے ان سے کچھ سوال کیے اور تاثرات بیان کرنے کو کہا تو ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے جذبات کی وجہ سے, بار بار رو پڑتی تھی. اور یہ کیفیت کبھی بناوٹ کی وجہ سے پیدا نہیں کی ہو سکتی. بعض نئی احمدی خواتین نے اس بات پر بھی بےچینی کا اظہار کیا کہ ہم بعض دکانوں میں کام کرتی ہیں, پہلے ہی کر رہی تھیں, جہاں سور اور شراب کا کام بھی ہوتا ہے, ہم کوشش کر رہی ہیں کہ اس کام کو جلد چھوڑ دیں, یعنی ان دکانوں کو جلد چھوڑ دیں, براہ راست تو نہیں کرتی یہ کام, لیکن بےچینی سے اس بات کا اظہار کر رہی تھیں کہ ہم سے اس وجہ سے چندہ نہیں لیا جاتا. تو ان کو میں نے بتایا کہ اگر تم براہ راست یہ شراب پلانے اور رکھنے اور سنبھالنے کا کام نہیں کر رہی یا سور کا کام نہیں کر رہی تو پھر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اگر کسی بھی قسم کا یہ کام میں ملوث ہو تو بہرحال چندہ نہیں لیا جائے گا, یہ عذر تمہارے لیے تو جائز ہے کہ اپنا پیٹ پالنا ہے لیکن جماعت کے لیے نہیں. پھر جرمنی اور یورپ کے مرد احمدیوں کی جب باری آئی تو ان میں سے بھی بہت سارے ہیں جو جماعت کے بہت قریب ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہوئے, ان سے ملاقات آئی. مردوں میں سے ایک جرمن اور ایک ہنگری کے آئے ہوئے دوست جلسہ کی کاروائی دیکھ کر جماعت میں شامل ہو گئے, انہوں نے وہیں اسی مجلس میں پھر دستی بیعت بھی کی, اور جذباتی کیفیت میں یہ بیعت تھی ان کی بھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسوں کے انعقاد کا ایک مقصد یہ بھی بتایا ہے کہ غیر قوموں میں تبلیغ کے راستے تلاش کیے جائیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جلسے کی کاروائی دیکھ اور سن کر جلسے کی برکت سے اور نیک اثر قائم ہونے کی وجہ سے, نیک نمونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھل بھی عطا فرماتا ہے. یہاں ایک وضاحت یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جلسہ سالانہ یو کے پر میں نے نئے شامل ہونے والے ملکوں میں لتھوینیا کا نام بھی لیا تھا, جس پر مجھے یہ بات پہنچی کہ یہ ملک تو حضرت مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وقت میں شامل ہو گیا تھا اور دوبارہ تعداد بڑھانے کے لیے شاید نام لیا گیا ہے. ملکوں کی تعداد جو میں نے 193 بتائی ہے, اس کو شامل کر کے بھی اتنی تعداد ہی بنتی ہے. اس بارے میں ایک وضاحت یہ بھی کر دوں کہ 1992 میں یہاں جماعت کا نفوذ ہوا تھا, چند لوگوں نے بیعت کی تھی, وہاں مشن بھی کھولا گیا تھا, مبلغین سلسلہ کو بھجوایا بھی گیا تھا. اس دوران وہاں جماعتی حالات خراب ہو گئے اور جو چند احمدی ہوئے تھے انہوں نے تاتاری مخالفین کے ساتھ مل کر جماعت کی مخالفت شروع کر دی اور معاندانہ رویہ رکھا, پیچھے ہٹ گئے. ان حالات میں اپریل 1994 میں وہاں سے مبلغ کو بھی فوراً نکالنا پڑا. 1995 میں خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر لتھوانیا کو ان ممالک کی فہرست میں سے نکال دیا گیا جہاں جماعت قائم کی گئی تھی, بلکہ خود خلیفۃ المسیح رابع نے اس کا اعلان فرمایا تھا کہ میں اس کو نکالتا ہوں. جرمنی کے سپرد یہ ملک کیا گیا تھا. اب 14 سال کے بعد اس ملک میں نئے سرے سے احمدیت کا نفوذ ہوا ہے. ایک مخلص خاتون جماعت میں شامل ہوئی ہیں, شادی بھی پاکستانی سے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں رابطے مزید بڑھ رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ تعالی جماعت وہاں ترقی کرتی چلی جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سفر کامیاب رہا. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 دن بعد رمضان بھی شروع ہو رہا ہے. اس روحانی ہلچل کے تسلسل کو قائم رکھیں اور دعاؤں کی طرف توجہ دیں, تقویٰ میں بڑھنے اور دعاؤں کی قبولیت کا یہ خاص موقع ہمیں انشاء اللہ تعالیٰ ملنے والا ہے. بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحانی ترقی کے سامان پیدا فرماتا چلا جائے, ہمیں پاک صاف کر دے, ہمارے اندر کی تبدیلیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ایک خاص ماحول کی وجہ سے مستقل رہنے والی تبدیلیاں بنا دے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے. ساری دعاؤں کا اصل اور جز یہی دعا ہے, کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جاوے, تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں, دنیاوی ضرورتوں کے لیے اور حاجتوں کے متعلق ہوتی ہیں, وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتی, وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں. بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور راست باز ٹھہرایا جاوے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نقطے کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے دعائیں کرنے والے ہوں اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں, ایسی پاک تبدیلیاں پیدا کریں جو مستقل ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں. پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعائیں کریں اس رمضان میں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر شر سے محفوظ رکھے, کیونکہ رمضان میں مخالفت بھی زوروں پر ہو جاتی ہے. ان کے لیے رمضان کی نیکی یہی ہے کہ احمدیوں کی مخالفت کرو اور انہیں تنگ کرو اور انہیں نقصان پہنچاؤ. جہاں جہاں اور جس ملک میں بھی احمدیت کی مخالفت ہے وہاں ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہ رمضان جماعت کے لیے بے شمار برکتیں اور فضل لے کر آئے. اور ہم اس سے صحیح رنگ میں استفادہ پانے والے ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.